نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين وفي موضع آخر إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وفي موضع آخر قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله ایک دفعہ پھر محبت سے باوز بلند درود پاک پڑھ لیجیے اللهم صل سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دفعہ پھر محبت سے درود پاک پڑھیے اللهم صل علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله عن عباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله حين خلقني جعلني من خير خلقه ثم حين خلق القبائل جعلني من خيرهم قبيلة وحين خلق الأنفس جعلني من خير أنفسهم ثم حين خلق البيوت فجعلني من خير بيوتهم فأنا خيركم بيتا وخيركم نفسا رواه الترمذي أو كما قال عليه الصلاة والسلام وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي جبرائيل قلبت الارض مشارقها ومغاربها ولم اجد رجلا افضل من محمد صلى الله عليه وسلم ولم اجد بني اب افضل من بني هاشم او كما قال عليه الصلاه والسلام اللهم صل وسلم وبارك على النبي محمد وال محمد سيد الرجال المفضل يا بحر الكمال يا محمد صلى الله عليه وسلم الله کی حمد و ثنا نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب السب تکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز و مقتدر سامعین کرام گرامی حضرات رب کریم کی توفیق اور اس کے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خصوصی عنایات کے صدقے رب کریم کی خصوصی توفیق سے ہمیں یہ سعادت نصیب ہوئی کہ ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب اور افضل خاندان کے ذکر کے لیے یہاں پر جمع ہوئے. جو ذکر خود رب کرتا ہے, جس ذکر کو رب خود پسند کرتا ہے, اس کے محبوب خود پسند کرتے ہیں, اور حضور خود فرماتے ہیں کہ اس شخص کے دل میں ایمان آ ہی نہیں سکتا جب تک میری اہل بیت کا احترام اس کے دل میں راسخ نہ ہو جائے, اور تم میں سے وہ شخص مسلمان ہو ہی نہیں سکتا کہ جب تک وہ اپنی اولاد کو میری اولاد پر قربان نہ کرے, جب تک وہ اپنے خاندان کو میرے خاندان پر قربان نہ کرے. ہم سب اس حدیث کو سن نہیں رہے ہیں بلکہ اس حدیث کو آئینہ بنا کر اپنے آپ کا محاسبہ بھی کر رہے ہیں اور اس بات کی طرف فکر بھی کر رہے ہیں کہ آج ہم سوم و صلات کے پابند تو ہیں لیکن ایمان کے تقاضے کیا ہیں. ہم رب سے مغفرت کے خواہاں تو ہیں, ہم رب کریم کی بارگاہ میں بخشش کے طالب تو ہیں, نار جحیم سے ڈرتے کانپتے تو ہیں اور اپنی جبینوں کو رب کریم کے سامنے سجدہ ریز کرنے کی سائی تو کرتے ہیں، لیکن یہ ساری چیزوں کا حاصل تو ایمان ہے، اور ایمان ہی نہ ہو تو سب چیزیں ابس اور بیکار ہیں. اگر وہ خدا کے خوف سے لرز رہا ہے اور ایمان اس میں نہیں ہے تو یہی چیز اس کے لیے وبال جان بن جاتی ہے. اور اگر وہ ساری زندگی عبادت ظاہرہ میں گزار دے ایمان نہ ہو تو کوئی چیز اس کے لیے، عمل اس کے لیے کارآمد نہیں ہو سکتا. اور ایمان کی شے کا نام ہے، حضور فرماتے ہیں ایمان جب تک داخل نہیں ہوتا ہے جب تک میری اولاد کی محبت دل میں نہیں آتی. یعنی ایمان تو یقیناً ان تمام چیزوں کو طلب کرنے کا، ان تمام چیزوں کو تسلیم کرنے کا نام ہے جس کا ذکر ایمان مفصل اور ایمان مجمل میں ہوتا ہے، لیکن زبان سے اقرار کرنا اور دل سے اس کا تصدیق کرنا، یہ چیز نزا کے وقت تک باقی رہنی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ایک ساعت کے لیے ذکر کر دیا گیا اور دل سے اس کی تصدیق مئو ہو جائے اور بندہ کسی اور راہ کی طرف چلا جائے. تو ظاہری کلمے کے اعتبار سے تو جناب شریعت مطہرہ اس پر اسلام کا اور ایمان کا فتویٰ تو دے گی، لیکن قلب اگر اس کی زبان سے غافل ہے اور قلب جو ہے اس طرح صفائی اور پاکیزگی کا تقاضا نہیں کرتا جس احترام کے ساتھ زبان ایمان کے تمام تقاضوں کو بیان کر رہی ہے، تو چھٹکارا مشکل ہے اور نجات بہت مشکل ہے. تو حضور فرماتے ہیں کہ ایمان کو قبول کرنا تو آسان ہے، ایمان کو دل میں بسا کر رکھنا بہت مشکل ہے. فرمایا جس دل میں میری آل کی اور میری محبت ہوتی ہے، ایمان اس دل سے مانوس ہو جاتا ہے، پھر وہاں سے کبھی پرواز نہیں کرتا. اور جس دل کے اندر میری محبت اور میرے آل کی محبت، میرے خانوادے کی محبت، میری اولاد کی محبت نہیں ہوتی ہے، ایمان ایسے پنجرے میں محفوظ نہیں ہونا چاہتا، ایسے دل کی زمین پر اپنے سمراٹ کو نہیں لگانا چاہتا. بلکہ کچھ لمحے تک تو ہوتا ہے، لیکن جس دل میں احترام اہل بیت اور اولاد رسول کی تعظیم نہیں ہوتی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایمان اس دل میں داخل نہیں ہوتا. انشاءاللہ یہ تین دن کی نشست ہے، اس پر ہم اس پر ان تمام صحیح احادیث کے ساتھ ذکر کریں گے آپ کی خدمت میں، ساری باتوں اور سارے تقاضوں کو یہاں پر لا کر پیش کریں گے. لیکن یہ محفل سجانا اور بیٹھنا یہ ایک اچھی رسم تو ہے کہ ہم اپنے اسلاف کی روش پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان دنوں کا احترام کرتے ہوئے خانوادہ رسول کی یاد میں اپنے وقتوں کو، اپنے کاروبار کو، اپنے آرام کو قربان کر رہے ہیں. یقیناً ایک بہت بہترین رسم ہے اور اچھی عادت ہے، لیکن محترم ناظرین اور سامعین اس بات کو دل کے دریچے کے اندر راسخ کر لیجئے کہ یہ چیزیں یقیناً ایک بہت بڑی سعادت مندی ہے، لیکن اس کو محض رسم نہ سمجھا جائے بلکہ اس کو زندگی کے لیے مشعل راہ، انقلاب کا پیغام اور اہل بیت کی محبت کو اپنی زندگی کے لیے مقتدا اور اللہ رب العزت کی رحمت کا ذریعہ اور وسیلہ سمجھا جائے. یقیناً بہت سے لوگ ان دنوں میں نحوست کی حالت میں ہوتے ہیں، جس طرح کہ ابھی مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت نے بڑی خوبصورت انداز میں ان پر تنقید فرمائی ہے، اور یہ رب کریم کی سنت ہے کہ جناب ان کے نزدیک حسین کا ذکر شیعت کی علامت ہوتی ہے، حسین کا ذکر شیعت کی علامت ہوتی ہے، اہل بیت کا ذکر ان کے نزدیک شیعت کی علامت ہوتی ہے. یہ حدیث وہاں پر بالکل صادق آتی ہے کہ ایمان اس دل میں جاتا ہی نہیں ہے جس دل میں احترام رسالت نہیں ہوتا. تو جس کے دل میں احترام رسالت نہیں اور ایمان نہیں ہوتا، پھر وہ جو چاہے منہ سے بکواس کرتا رہتا ہے اور جو چاہے وہ کہتا رہتا ہے. نیک عمل کوئی بھی کرے، کس کے کرنے سے کوئی نیک عمل برباد نہیں ہوتا، بدنام نہیں ہوتا. ایک چیز اگر متفقہ ہے اور رب کے جانب سے ہے اور رسول کے جانب سے ہے، تو اس کو قبول کرنا ہر شخص کے لیے ضروری ہے جو رب کریم کی بارگاہ سے نجات چاہتا ہے. صرف یہ سمجھ کر اس کو چھوڑ دینا کہ جناب ایک فلاں شخص اس کو کر رہا ہے تو میں نہیں کروں گا، تو اس شیطان کے خطرناک قسم کا حربہ ہوتا ہے کہ اس کو نمازوں میں تو لگا دیتا ہے لیکن اصل نماز جو ہے اس سے محروم کر دیتا ہے، اور رب کریم کے قرب کسے اس سے محروم کر دیتا ہے. تو یقیناً بہت بڑی خوش بختی ہے کہ ہم حضور کے خاندان اور حضور کے اولاد کے ذکر کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اور ان کی مدحت اور ان کی تعریف اور ان کی توصیف کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں.
صحابہ اکرام علی مردوان کے واقعات اور لمحات زندگی کو بندہ پڑھتا ہے تو حیران اور شزر رہ جاتا ہے کہ ان کے دلوں میں ایمان جتنا مضبوط تھا اتنا ہی احترام رسالت کا پہلو بھی موجود تھا. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اپنے موضوع پر آنے سے پہلے، کیونکہ پہلی تقریر ہے تو تمہید تھوڑی آپ کے ذہن میں ڈال دوں، آج میرا موضوع تو قرآن اور اہل بیت ہے، اس پر میں تھوڑا ہی وقت آپ سے لوں گا، لیکن اس سے پہلے ایک تمہید اور دماغ میں اہل بیت کی محبت کو تازہ کرنے کے لیے، قلبی کیفیات میں اس کو اجاگر کرنے کے لیے، حضرت زید بن ثابت حضور کے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. حضرت زید بن ثابت وہ صحابی ہیں جن کو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے قرآن کو جمع کرتے وقت حکم اور جج بنایا تھا کہ وہ اس چیز کو دیکھیں گے. زید بن ثابت جہاں پر زبردست قسم کے صحابی ہیں، وہیں علماء صحابہ کے اندر، حضور کے صحابہ میں جو بڑے بڑے علماء ہیں ان کے اندر سر فہرست شمار ہوتے ہیں، اور ان کا بڑا مقام اور ان کی گویا کہ بڑی عظمت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ نے ان کو اپنے دور میں عراق کا چیف جسٹس بنایا تھا، اور سب سے بڑی سربراہی اور حکومت ان کو عطا فرمائی تھی، یعنی ان کے اندر اللہ رب العزت نے سیاست اور قرآنی علوم کو ایسا راسخ کر دیا تھا کہ زبان رسالت سے بے شمار بشارتیں پائی اور حضور کی وصال کے بعد اپنے پوری صلاحیت کے ساتھ اسلام کی خدمت کی. ان کی والدہ کا انتقال ہوا، قاضی آشفا میں لکھتے ہیں کہ ان کی والدہ کا انتقال ہوا، اہل بیت، رسول کے گھر والے، اہل بیت، اہل بیت میں بے شمار لوگ داخل ہیں، اس کی تشریح آگے آتی چلی جائے گی، لیکن اس واقعے کو سمجھانے کے لیے پہلے میں ایک بات عرض کر دوں. آل رشتہ داروں کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اولاد کے لیے بھی بولا جاتا ہے، سسرالیوں کے لیے بھی بولا جاتا ہے. اہل بیت جس علاقے میں بندہ رہتا ہے تو اس کے جتنے عزیز و اقارب ہیں ان پر بھی اہل بیت کا اطلاق ہوتا ہے، اپنی اولاد پر بھی ہوتا ہے، اپنی بیوی پر بھی ہوتا ہے، اور گویا کہ اپنے نواسے نواسیاں اور جتنے اس کے رشتہ دار قریبی ہیں سب پر اہل بیت کا اطلاق ہوتا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کے اندر علماء نے تمام چیزوں کو شامل کیا ہے کہ اہل بیت کے اندر سب سے پہلے قرآن نے جہاں پر انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت کہا ہے، یہاں سے اولین مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات ہیں، حضور کی بیویاں ہیں، ہماری مائیں ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات سب سے پہلے اہل بیت میں داخل ہیں. اس لیے ملا باقر مجلسی صاحب بھی اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے پاس آتے تو دروازے پر دستک دے کر کہتے السلام علیکم یا اہل البیت، کہ اے میری اہل بیت، میری اہل خانہ، تجھ پر سلامتی ہو. تو اہل بیت کا لفظ بیوی پر بھی بولا جاتا ہے، اور بالخصوص یہ جو آیت ہے اہل بیت کی شان میں، اس کے سابقہ کلام جتنا بھی ہو رہا ہے وہ ازواج مطہرات سے ہو رہا ہے. تو اہل بیت کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج داخل ہیں. اسی طرح اہل بیت کے اندر پنجتن پاک داخل ہیں، یعنی حضرت مولا علی، سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا، حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور پنجتن پاک میں سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مبارکہ. یعنی اہل بیت میں ازواج مطہرات بھی داخل ہیں، اہل بیت کے اندر یہ چار شخصیات بھی داخل ہیں حضور کے علاوہ، اور اہل بیت کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے قریبی رشتہ دار جو ہیں، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی حضرت عقیل جو مسلمان ہو چکے تھے فتح مکہ کے وقت، تو ان کی اولاد بھی اہل بیت کے اندر ہے. حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارضا ہننا، ان کی اولاد بھی اہل بیت کے اندر ہے. مولا علی کی وہ اولادیں جو سیدہ کے علاوہ اور خواتین سے ہوئی ہیں، جس طرح کے عباس علمبردار تھے، محمد بن حنفیہ جو ہیں، یہ سب مولا علی کے دونوں بیٹے ہیں، صاحبزادے محمد بن حنفیہ بھی، اور کربلا کے اندر حضرت عباس علمبردار جن کے ہاتھ شہید ہو گئے تھے، یہ بھی مولا علی کی ہی اولاد ہیں اور بیٹے ہیں، لیکن سیدہ سے ان کی تولد نہیں ہوئی ہے. تو آل عقیل بھی اہل بیت ہیں، آل جعفر بھی اہل بیت ہیں، آل علی بھی اہل بیت ہیں، ازواج مطہرات بھی اہل بیت ہیں، اور حسنین کریمین بھی اہل بیت ہیں. اسی طرح آل عباس، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی جتنی بھی اولاد ہیں آل عباس، وہ بھی سارے کے سارے اہل بیت کے اندر ہیں، اہل بیت کے اندر ہیں. تو یہ اہل بیت کی پوری تشکیل ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گویا کہ قربت کے اعتبار سے کی گئی ہے. لیکن ان میں سب سے بڑی برگزیدہ شخصیت اور وہ ہوگی کہ جسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سب سے زیادہ قرب ہوگا، جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے سب سے زیادہ قریب ہوگا، اس لیے کہ ساری قربت، ساری فضیلت، ساری نسبت جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے ہے، یہ سب حضور کے خاندان والے ہیں، حضور کے رشتہ دار ہیں، اس لیے سارے اہل بیت کے اندر آ گئے۔ لیکن اب ان کے اندر درجہ ہے، رشتہ داری میں جو حضور کے جتنا قریب ہے اس کا اہل بیت کے اندر اتنا بڑا ممتاز ہے۔ حضرت عباس کو حضور نے اپنا والد قرار دیا ہے، تو ان کی اولاد بھی حضور سے قریب ہے، اس لیے آل عباس بھی اہل بیت ہیں۔ حضرت جعفر حضور کے چچا کے بیٹے ہیں، حضرت عقیل حضور کے چچا کے بیٹے ہیں، مولا علی حضور کے چچا کے بیٹے ہیں، تو ان کی ساری اولادیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت ہیں۔ لیکن اس میں بالخصوص حضرت علی جو صرف چچا کے بیٹے نہیں بلکہ حضور کے بیٹے بھی ہیں داماد ہونے کی حیثیت سے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے انتہائی قریب ہونے کی حیثیت سے کہ اتنی تربیت اور اتنا قرب کسی اور کو نہ ملا صحابہ کی جماعت کے اندر جتنا حضرت علی کو ملا ہے۔ پیدا ہوئے ہیں تو گھٹی بھی حضور نے دی ہے، اور گھٹی کس طرح دی گئی ہے کہ اپنی زبان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف امام حسین کو زبان چکھا کر تربیت نہیں دلائی ہے، ان کے والد مولائے کائنات کو بھی گھٹی حضور نے اپنی زبان ان کے منہ میں دے کر گویا کہ گھٹی میں مرحمت فرمائی ہے۔ تو یہ جو فضیلت جس کی جتنی بڑھتی چلی جائے گی، یہ میں عام موضوع سے ہٹ کر تقریر کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ اہل بیت کی تعریف کے حوالے سے یہ باتیں پردے کے اندر آ جاتی ہیں، یہ وضاحت طلب نہیں ہوتی اور ذہن اس طرف جاتا ہے، اس لیے میں ان باتوں کو عرض کر رہا ہوں۔ تو حضرت علی کو جو فضیلت اور جو قرب اور جو قریبی قرابت جو ہے حاصل ہے، وہ حضرت جعفر کو ایسی حاصل نہیں ہوئی، وہ حضرت عقیل کو ایسی حاصل نہیں ہوئی، وہ حضرت عباس جو آپ کے چچا ہونے کے باوجود ان کو اتنا قرب حاصل نہیں ہوا جتنا قرب حضرت علی کو عطا ہوا۔ تو اہل بیت کے اندر بالکل اوپری سطح پر جو سب سے پہلی شخصیت نظر آ گئی وہ حضرت علی ہے، لیکن پھر جب ٹٹولا جائے تو ان میں ایک سب سے برگزیدہ شخصیات ازواج مطہرات حضور کے حریم ناز میں ہوتی ہیں، یقیناً وہ فضیلت میں مولا علی کے مقابلے پر آ جاتی ہیں، مولا علی کے مقابلے پر آ جاتی ہیں کہ بیویاں ہیں تو علی فضیلت میں کہیں پر وہ حضرت علی کے عین مقابلے پر آ جاتی ہے۔ لیکن اہل بیت کے موضوع پر جب ہم اور غور خوض کرتے ہیں تو ایک ذات ہمیں ایسی نظر آتی ہے کہ ایسی فضیلت کائنات میں کسی کو نہیں ہے، نہ حضرت ابوبکر کے پاس ہے، نہ حضرت عمر کے پاس ہے، نہ علی اور نہ ازواج مطہرات کے پاس ہے۔ وہ عظیم برگزیدہ شخصیت کون ہے؟ سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا، جنہیں حضور نے فرمایا یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ الفاطمۃ بزغۃ منی، اور بزغا اس گوشت کے لوتھڑے کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر روح پھونکی جاتی ہے، روح پھونکی جاتی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے فاطمہ میری جان ہے، فاطمہ میری جان ہے۔ اب علماء اس فضیلت کی طرف چلتے ہیں، تو یہ فضیلت جو سیدہ کے پاس ہے کہ حضور نے ان کو اپنی جان قرار دیا ہے، یہ فضیلت کسی کے پاس نہیں ہے۔ کہ آپ نہیں دیکھتے کہ علماء نے اس بات پر اجماع کیا ہے اور اس بات کی تشریح کی ہے کہ کائنات میں سب سے افضل ترین زمین کا خطہ جو ہے، کائنات کے اندر افضل ترین زمین کا جو خطہ ہے، قاضی یاض علیہ رحمت، علامہ شہاب الدین خفاجی علیہ رحمت، ملا علی قاری علیہ رحمت، یہ سب اس طرف جا کر اجماع نقل کرتے ہیں کہ روئے زمین پر سب سے برگزیدہ اور سب سے افضل ترین اور متبرک اگر کوئی جگہ ہے تو وہ جگہ ہے جہاں میرے آقا آرام فرما رہے ہیں، جہاں میرے آقا آرام فرما رہے ہیں، جو آپ کی قبر شریف ہے، جو آپ کی لحد مبارک ہے، اور زمین کا وہ ٹکڑا جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ حضور کے جسم سے انتہائی قریب ہے، جڑا ہوا ہے۔ تو قاضی یاض نے اس کو اجماع کے طور پر نقل کیا ہے، اور قاضی یاض پانچویں صدی کے عظیم محدث اور عالم ہیں کہ جن کو حدیث کی دنیا میں، سیرت کی دنیا میں ان کے قول کو سب سے اوپر رکھا جاتا ہے۔ قاضی یاض علیہ رحمت فرماتے ہیں اس پر علماء نے اجماع ذکر کیا ہے کہ جو زمین حضور کے جسم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اس کا مرتبہ کعبے سے، بیت المقدس سے، ساری مسجدوں سے، یہاں تک کہ لو سے، کرسی سے، عرش سے بھی اعلیٰ ہے، عرش سے بھی اعلیٰ ہے۔ اس لیے کہ عرش بھی مخلوق، لو بھی مخلوق، کعبہ بھی مخلوق، مسجد بھی مخلوق، قلم بھی مخلوق، یہ ساری چیزیں مخلوق ہیں، اور مخلوق میں سب سے بڑی فضیلت ذات رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ تو جب مخلوق میں سب سے برگزیدہ اور بزرگ شخصیت آمینہ تلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، تو جب حضور کی ذات کائنات میں سب سے برگزیدہ ہے تو جو چیز آپ کے قریب ہوگی وہ بھی کائنات میں سب سے برگزیدہ ہوگی، وہ بھی کائنات میں سب سے برگزیدہ ہوگی. یہاں سے یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے. قاضی آز نے اس تمام دلائل کو جمع کر کے علماء کی تشریح کو یہاں پر رکھا کہ کائنات میں اس خطے کو ذرا ذہن میں رکھے. لوگ کہتے ہیں نا جناب حضور کی اولاد تو اولادیں تو سب کی ہوتی ہے، ہم نے کہا اولادیں سب کی ہوتی ہے، کوئی کسی کے قریب ہوتا ہے کوئی کسی کے قریب ہوتا ہے، حضور کی اولاد حضور کے قریب ہے اور اللہ اسی چیز کو قبول کرتا ہے جو مصطفیٰ کے قریب ہوتی ہے، جو مصطفیٰ کے قریب ہوتی ہے اور جو آپ کے قدموں میں آ کر بیٹھ جاتا ہے. اللہ فرماتا محبوب پھر ہم اسے عذاب نہیں دیتے اس لیے کہ تیری چشمان کرم اور چشمان شفقت اس کے چہرے کی جانب ہے، اس کے چہرے کی جانب ہے، یہ شفاعت بالمحبت کے اعتبار سے. تو اب حضور جہاں پر آرام فرما رہے ہیں اور جو زمین کا حصہ حضور کے جسم سے لگا ہوا ہے وہ کائنات میں سب سے افضل ترین ہے، افضل اور اعلیٰ ہے، تو کیا وہ پہلے بھی افضل تھا کہ جب حضور لحد میں نہیں گئے تھے؟ تو علماء کہتے ہیں نہیں، پہلے تو وہ عام زمین تھی، پہلے تو وہ عام زمین تھی. حضور جب تک قبر شریف میں تشریف نہیں لے گئے اور اس زمین کے خطے کو آپ نے برکت نہ بخشی تو وہ کعبے کا مقابلہ نہ کر سکتا تھا، کعبے کی عظمتیں اس سے کروڑہا درجہ افضل تھی. لیکن جب حضور اس میں حضور تشریف فرما ہوئے اور آپ کا جسد مبارک اور جسم کے ساتھ آپ کا جسم اس خاک کے ساتھ متصل ہوا تو پھر وہ خاک خاک نہ رہی، جبریل کی آنکھوں کا سرما بن گئی. کعبہ کی عظمت بھی اس کے سامنے رش کرتی ہے، عرش کی عظمتیں بھی اس کے سامنے رش کرتی ہے جس جگہ پر میرے آقا تشریف فرما ہے. اس کو اس حوالے سے دیکھیے کہ وہ چیز وہ زمین غیر تھی لیکن جب حضور سے جڑ گئی تو اعلیٰ ہو گئی. فاطمہ حضور سے غیر نہیں ہے، حضور فرماتے فاطمہ میری جان ہے، علماء فرماتے جو غیر تھا جڑ کر کعبے سے اعلیٰ ہو گیا ہے تو جو جان ہوگی اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ تو یہ اہل بیت کے اندر درجات ہے، اہل بیت میں سب سے افضل درجہ جو ہے وہ سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی. اس کو بیان کرنا سنیت ہے، اس کو بیان کرنا ایمان ہے، اس کو سن کر خوش ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان دل میں پہنچ چکا ہے، ایمان دل میں پہنچ چکا ہے. اب حضور فرماتے ہیں اب سیدہ حضور کی جان ہے، اللہ کو وہ چیز پسند ہوتی ہے کہ جو حضور کے قریب ہوتی ہے، جو حضور کے قریب ہوتی ہے، اور حضور کو وہ چیز قریب ہوتی ہے جو حضور کی محبوب چیز سے قریب ہوتی ہے. اب اہل بیت کے درجے کو آپ اگر آپ دیکھیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے سب سے محبوب اور سیدہ فاطمہ آپ کی جان کائنات میں سب سے اعلیٰ اور حسنین سیدہ کی جان وہ اہل بیت میں سب سے اعلیٰ. اس لیے اب جو اولاد حضرت علی کی اور بیویوں سے ہے، اب جو اولاد جو حضرت جعفر کی ہے، اب جو اولاد جو عقیل کی ہے، اب جو اولاد حضرت عباس کی ہے، اب جو اولاد آل عباس کہلاتی ہے، یہ ساری کی ساری اولادیں ایک طرف ہیں لیکن جو حسنی سید ہیں اور حسینی سید ہیں وہ ان کے پاؤں کی جوتی تک بھی نہیں پہنچ سکتے. اب یہ سارے اہل بیت کے افراد ان کی جوتی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے اور اللہ نے اسی برگزیدگی کی وجہ سے اور اسی عظمت اور نسبت اعلیٰ کی وجہ سے جب اہل بیت کہا جاتا ہے تو عباس یاد نہیں آتے، جعفر یاد نہیں آتے، عقیل یاد نہیں آتے، جن پر صدقہ اور زکات حرام ہیں وہ یاد نہیں آتے، یاد آتے ہیں تو حسن یاد آتے ہیں، حسین یاد آتے ہیں اور ان کی اولاد یاد آتی ہے. اہل بیت سے سید ہی یاد آتے ہیں اور سادات اور شریف انہی کو کہا جاتا ہے جو حضرت امام حسن یا سیدنا امام حسین کی اولاد ہوتے ہیں. تو اس فلسفے کو ذہن میں رکھیے کہ جناب ساری چیزوں میں برکت اور اعلیٰ ذات جو ہے وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہیں اور حسنین کریمین کی عظمت اور رفت کا یہ عالم ہے اللہ اکبر کہ کوئی شخص ان کے اس مرتبے کو اس نسبت کے اعتبار سے پا نہیں سکتا. بخاری اٹھا کر دیکھیے، میں کل اقوال لاؤں گا آپ کے سامنے، سیدنا صدیق اکبر جھک کر کس طرح اہل بیت کو سلام کرتے ہیں، حضرت عمر جھک کر کس طرح اہل بیت کو سلام کرتے ہیں. جو شخص آپ کے پاس ہے تو وہ بہت بڑی بزرگی ہے لیکن جو بزرگی اہل بیت کے پاس ہے وہی تو عمر کو جھکا رہی ہے، وہی تو سیدنا صدیق اکبر کو جھکا رہی ہے. میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا حضرت زید بن ثابت کی بات، یہ دیوانگی والی بات ہے. لوگ کہتے ہیں یہ حالات خراب ہیں محفلیں چھوڑ دینی چاہیے. میں نے کہا یہ شہادت کیا پھر باتھ روم میں آئے گی؟ مجھے ذرا یہ بتائیے یہ شہادت آئے گی کہاں پر؟ شہادت شہادت کی موت دے مولا, شہادت کی موت دے. تو شہادت تو اسباب چاہتی ہے نا, اور شہادت کوئی بری چیز نہیں, بڑی نعمت ہے. اور اگر ایسا ہوتا کہ بندہ کسی جگہ جائے تو مر جائے گا, نہ جائے تو کبھی نہیں مرے گا, ایسا بھی نہیں. مرنا تو ہر حال میں ہے, مرنا تو ہر حال کے اندر ہے. تو جب مرنا ہر حال کے اندر ہے تو جناب جن کی جانوں پر بن آئی ہو تو اتنی بڑی بڑی محفلیں سجا کر بیٹھے ہوئے ہیں, جن کی جانوں پر بن ہے, بظاہر جن پر جو ایجنسیوں کی باتیں ہیں وہ اتنی بڑی بڑی محفلیں جگہ سجا کر بیٹھے ہیں, اور اگر ہم مسجد میں 3 دن کا پروگرام رکھے تو ہم اپنے دروازے سے بھی باہر نہ نکلے, دروازے سے بھی باہر نہ نکلے. اور پھر کہیں کہ شاید غوث اعظم کے نام کو اگر ہم ذکر کریں گے تو بڑا فائدہ ہو جائے گا, ایسا ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ حسنی ہے, وہ اسی سے خوش ہوتے ہیں کہ جو ان کے نانا کا ذکر کرتا ہے, جو ان کے دادا کا ذکر کرتا ہے, جو ان کے جد کریم کا ذکر کرتا ہے. تو میرے دوستو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کے لیے خود کو پیش کرنا پڑتا ہے. یہ نسبتیں ایسی ہیں کہ ہمارے دلوں پر موت کا خوف, ناگانی آفتوں کی وبا جتنی دلوں پر پہرا دے دے, لیکن اپنے آپ کو ایسے مشغلے کے ساتھ رکھیں, ایسے لوگوں کے ساتھ رکھیں کہ کبھی یہ دنیاوی خواہشات حسینی محبت پر غلبہ نہ کر جائے, بلکہ جس طرح آپ کے اسلاف اس دنیا سے گزر گئے ایمان کے ساتھ, اسی طرح آپ بھی اس چراغ کو اتنا روشن کر دیں کہ حسین اور حسن کی محبت دنیاوی ساری خواہشات پر مقدم رہے, اور پھر موت کا خوف نہ ہو بلکہ حسین کی محبت ہو, موت کا خوف نہ ہو بلکہ حسن کی محبت ہو. مرنا تو ہے, اگر ان کے ذکر میں موت آ جائے تو حضور فرماتے ہیں کہ مم ماتا, امام رازی حدیث کو لیتے ہیں, مم ماتا علی بغض آل محمد فقد ماتا کافرا, ومم ماتا علی حب آل محمد فقد استکمل الایمان. فرمایا جو اس حال میں مرا کہ اس کا دل میری آل کی محبت سے بھرا ہوا تھا وہ شہید کی موت مرا ہے, اور فرمایا جو اس حال میں مرا کہ اس کا دل میری اہل بیت کی محبت سے نہیں بلکہ بغض میں تھا, حضور فرماتے مات علی النفاق و مات علی کفر, بلکہ وہ کافر ہو کر مرا ہے, وہ کافر ہو کر مرا ہے. اس لیے کہ ایمان تو احترام اہل بیت کا نام ہے, ایمان تو احترام خانواد رسول کا نام ہے. میں پھر آپ کو مبارکباد دوں گا اس خانے پر, آج ہم اس پر تبصرہ کر رہے تھے, ہم نے کہا قلت اور کثرت کی بات نہیں ہے, یہ ایک بندہ بھی ہو تو اپنی ذات کے لیے 1000 سجدے خدا کی بارگاہ میں پیش کرے کہ مولا کتنا برگزیدہ کر دیا تو نے میرے مقدر کو کہ آج میں حسینی ذکر کے لیے آ گیا ہوں. تو میں تو دونوں ہاتھوں سے آپ کو سلام کروں گا اور آپ کی قسمتوں کو روشن کرنے کی دعا کروں گا کہ اللہ نے آپ کو یہ سعادت بخشی ہے کہ آپ حضور کی اولاد کا ذکر سننے کے لیے آئے ہیں. آپ کہیں گے شاہ صاحب آپ بھی تو آئے ہیں, میں کہوں گا میں بڑا حقیر آدمی, میرا تو کام ہے سنانا, اچھے لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو سننے کے لیے آتے ہیں. تو اللہ رب العزت اہل بیت سے آپ کے تعلق کو وابستہ رکھے. اب آپ دیکھیں حضرت زید بن ثابت کی میں بات کر رہا تھا, اتنے بڑے عالم, ان کی والدہ کا انتقال ہوا, وہ کیا چیز ہے جو صحابہ کو اہل بیت کے سامنے جھکا رہی ہے؟ اس لیے کہ ان کے دل میں ایمان اتنا بھرا ہوا ہے. تو جس کے دل میں ایمان جتنا ہے اتنا ہی اس کے دل میں اولاد رسول کا احترام ہے, اولاد رسول کا احترام ہے. اور آپ نے ایک نہیں درجنوں قصے پڑھ رکھے ہیں کہ حضور کو اپنی اولاد سے اتنی محبت ہے. اعلی حضرت نے بھی لکھا ہے کہ سید اگر گمراہ ہو جائے پھر بھی تعظیم اس کی واجب ہے, خدا نہ خواستہ اللہ سارے مسلمانوں کو محفوظ فرمائے, اگر وہ کفر کی طرف چلا گیا تو تعظیم ختم ہو گئی. اس لیے کہ نسب کی تعظیم ایمان کے بعد ہے, نسب کی تعظیم ایمان کے بعد ہے. سید اگر اپنے نانا کے دین پر ہے, ایمان اس کے اندر موجود ہے, اور اس سے اگر کوئی گمراہی بھی سرزد ہو گئی, فاضل بریلوی فرماتے پھر بھی احترام کرنا پڑے گا, اس لیے کہ من وجب و اسلام کے اندر داخل ہے, من وجب و اسلام کے اندر داخل ہے. خدا نہ خواستہ, استغفر اللہ, نعوذ باللہ من ذالک, نقل کفر کفر نہ باشد, اگر کفر سرزد ہو گیا ہے تو فرما پھر احترام نہیں ہوگا, پھر احترام نہیں ہوگا. کہ ایسے ایک نہیں درجنوں واقعات موجود ہیں جس کو پیش کریں تو میں کہتا پورا سال ہی اہل بیت کا پھر ہم ذکر کرتے رہیں. ایک نہیں درجنوں واقعات ایسے ہیں کہ حضور کی اولاد کو کسی نے گھٹیا سمجھ لیا, ایسے کئی واقعات حاجی امداد اللہ ماجد مکی نے لکھے ہیں, علامہ غزالی نے لکھے ہیں. ایک سید صاحب کسی کے گھر گئے, کہا جناب بھوکا ہوں کھانے کے لیے دے دو, میرے گھر کی خواتین بڑی باپردہ ہے اور جناب ان کے لیے کچھ لے جانا چاہتا ہوں. اس نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو, چلے جاؤ یہاں سے. وہ چلا گیا. یہ شخص خود بہت بڑے عابد و زاہد تھے. رات کو خواب میں سرکار تشریف لے آئے. فرمایا کیا کیا تو نے میری اولاد کے ساتھ؟ اس کو واپس کر دیا. اور مجھ سے میری محبت کا تقاضا کرتا ہے. تجھے نہیں پتا مجھے سب سے اچھی اپنی اولاد لگتی ہے. مجھے اپنی امت میں سب سے پسندیدہ اپنی اولاد ہے. وہ خواب میں کہتے ہیں حضور وہ بڑا گناہگار تھا, جھوٹ بول رہا تھا. فرما وہ جھوٹا تو تھا, جھوٹ تو بول رہا تھا, اولاد تو میری تھی نا, تو میری نسبت دے کر اسے دے تو دیتا, اسے دے تو دیتا. تو یہ سارے نہیں, ایک نہیں, ایسے درجنوں واقعات ملتے ہیں کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس بات سے سخت ناراض ہوتے ہیں کہ جب ان کی اولاد کو دکھ دیا جائے, یا ان کی اولاد کو گویا کہ کوئی ایسے جملے کسے جائیں کہ جو ان کے نسب پر جا کر لگتے ہوں, ان کی عظمت سے متصادم ہو جاتے ہوں. ذات رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محبت کی دولت اس سینے سے واپس لے لیا کرتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں خاندان رسول کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی لیے حضرت عمر حسین کو دیکھتے ہیں تو منبر سے اتر کر گود میں اٹھا لیتے ہیں. اسی لیے حضرت عمر کہتے ہیں امام حسین سے کہ آپ آئے کیوں نہیں, اتنے دن ہوئے. کہنے کہ حضور میں آیا تھا, آپ حضرت میری معاویہ سے گھر میں بات کر رہے تھے, میں نے دیکھا کہ آپ کا بیٹا عبداللہ بن عمر بھی باہر دروازے پر کھڑا ہوا ہے, اور آپ امیر المومنین ہیں. میں بھی تھوڑا دروازے پر کھڑا رہا, پھر میں لوٹ گیا, اس لیے کہ میں نے دیکھا کہ آپ کسی سے مہو میں گفتگو ہیں. آپ کے چہرے کے تاثرات بدل گئے اور چہرہ بالکل مغموم ہو گیا. فرما انت احق بی ابن عمر, فرمایا آپ میرے بیٹے سے بڑا مرتبہ رکھتے ہیں. فرمایا آپ کو یہ اختیار کلی ہے, میں جہاں بیٹھا ہوں, جس کے ساتھ بیٹھا ہوں, جیسی نشست ہو آپ کو اجازت ہے, آپ اس وقت آ سکتے ہیں. اور کیا آپ نے اس بات کو بارہا بزرگوں کی زبان سے نہیں سنا کہ جب حضرت امام حسین نے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑ کے کہا تھا اترو یہ میرے باپ کا منبر ہے, اترو یہ میرے باپ کا منبر ہے, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی کی طرف دیکھا تو حضرت علی نے مسکرا کر کہا میں نے نہیں سکھایا اس کو یہ بات, یہ خود کہہ رہا ہے. حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا علی میں تو خوش ہو رہا ہوں کہ اس نے ٹھیک کہا کہ عمر بھی اس کے باپ کا ہے اور ممبر بھی اس کے باپ کا ہے. تو یہ شان ہے اہل بیت کی, یہ مقام ہے خانوادہ رسول کا, اور یہ عظمت ہے. اور کیا آپ نے نہیں سنا کہ حضرت حسین نے بچپنی کی حالت میں عبداللہ بن عمر کے ساتھ کھیلتے ہوئے کہہ دیا تھا کہ تم مجھ سے کیوں لڑتے ہو, ہم تو دیکھتے ہیں کہ تم ہمارے نانا کے سامنے ایسے آتے ہو جیسا غلام کو باندھ کر لایا جاتا ہے, تو تم اور تمہارا باپ جو ہو تو میرے نانا کا غلام ہے. اور جب بچپنی کی حالت میں ابن عمر اس بات کو نہ سمجھ سکے, روتے ہوئے والد کے پاس پہنچے اور کہا حسین نے یہ کیا میرے ساتھ, اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ تم تو میرے نانا کے دربار کے اندر ایسے لائے جاتے ہو تم سارے قریش کے جیسے کوئی غلام آتے ہیں, اور تیرے باپ کو بھی میں نے دیکھا ہے کہ وہ میرے نانا کے سامنے غلام بن کے بیٹھتا ہے, تو تو اور تیرا باپ وہ تو میرے نانا کے غلام ہے. حضرت ابن عمر کا ہاتھ پکڑ کر حضرت عمر لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں علی سے کہ حضور سے اس بات کو لکھوا دیجئے کہ حسین نے جو کہا ہے وہ ٹھیک ہے, کہ عمر بھی ان کے نانا کا غلام ہے اور عمر کی اولاد بھی ان کے نانا کی غلام ہے. آپ دیکھیں کیا مرتبہ اور مقام ہے سیدنا عمر کا, اور کیا بزرگی اور مقام ہے. وہ ایسے جملے کہتے ہیں, اتنے جذبات میں آ جاتے ہیں اور جذبات میں ایسی باتیں کر دیتے ہیں, تو مقام ہی ایسا ہے کہ جس سے مخاطب جذبات میں ہوا جاتا ہے, جذبات میں مخاطب ہوا جاتا ہے, اور جذبات میں ہی ہر شے ان کے حضور گویا کہ پیش کی جاتی ہے. حضرت زید بن ثابت کی والدہ کا انتقال ہوا, آپ نے نماز جنازہ پڑھایا ہے. نماز جنازہ پڑھا کر جب آپ فارغ ہوئے ہیں تو حضرت عباس کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس جو حضور کے اہل بیت میں ہیں آل عباس کے حوالے سے, وہ آگے آئے اور انہوں نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارضا عنہ کے گویا کہ جو سواری تھی اس کے رکاب سنبھال لی. تو آپ نے فرمایا آپ یہ چھوڑ دیں, آپ اہل بیت میں سے ہیں, یہ ہمیں اس بات یہ بات ہمیں شیوا نہیں دیتی. ایک دفعہ درود پاک پڑھیے, میں عربی متن آپ کو سناتا ہوں. فرمایا کہ جناب آپ اس چیز کو چھوڑ دیں. حضرت ابن عباس سے کہا حاضا, تم اس کام کو نہ کرو. تو حضرت ابن عباس نے اس اونٹ کی گویا کہ رکاب کو نہ چھوڑا اور ارشاد فرمایا ہا کزا نفعلو بالعلماء, ہم علماء کا احترام ایسے ہی کرتے ہیں. آپ اتنے بڑے عالم ہیں, اتنے بڑے بزرگ ہیں, تو میں نے تو آپ کے جانور کی آپ کے سواری کی رکاب سنبھالی ہے اور آپ مجھے کہتے ہیں چھوڑ دو, تو میں تو نہیں چھوڑوں گا. اس لیے کہ ہا کزا نفعلو بالعلماء, ہم جس خاندان سے ہیں وہ خاندان والے علماء کی ایسی تعظیم کرتے ہیں. حضرت زید بن ثابت جن کی عمر بڑی لمبی ہو چکی تھی, بڑے معمر تھے, فوراً آگے بڑھے اور حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاؤں کو چوم لیا, ہاتھ کو چوما اور فرما ہاکذا امرنا ان نفعلوا باہل بیت نبینا, فرما ہمارا یہ طریقہ ہے کہ ہم اہل بیت کی تعظیم ایسی کرتے ہیں. آپ کا یہ طریقہ تھا کہ آپ نے علماء کی تعظیم ایسی کی اور ہم نے آپ کے پاؤں اور ہاتھ کو چوما ہے. زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہم اہل بیت کا احترام ایسے کرتے ہیں, ہم اہل بیت کا احترام ایسے کرتے ہیں. جانتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ کو, کتنے بڑے صحابی ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہن, کتنے بڑے صحابی ہیں, حضور سے کتنی بشارتیں انہوں نے پائی ہیں. ان کے والد عبداللہ جو ہیں وہ احد میں شہید ہو گئے ہیں. اتنی بشارتیں ہیں حضرت جابر بن عبداللہ کے لیے کہ سبحان اللہ, یہ وہی ہیں جن کے گھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھانے کے لیے گئے اور تھوڑوں کا کھانا اتنوں کے لیے پورا ہو گیا. کئی بشارتوں سے حضرت جابر کو نوازا گیا ہے. مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے. یہ تو حضرت ابن عباس تھے جو صحابی تھے. آپ کہیں گے کہ چلو دونوں صحابی تھے, زید بن ثابت بھی صحابی تھے, یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے بڑی عمر میں سرکار کو دیکھا ہے, ابن عباس نے چھوٹی عمر میں دیکھا, لیکن ہے تو دونوں صحابی. چلو حضرت عمر نے حسین کی تعظیم کر لی ہے تو حضرت عمر بھی صحابی ہیں اور حضرت حسین بھی صحابی ہیں, تو اس میں تو بات ثابت ہو جاتی ہے. لیکن صحابی غیر صحابی کا احترام کیسے کر سکتا ہے؟ میں نے کہا یہ خارجیت احترام سے روکتی ہے, لیکن صحابیت اس چیز کو نہیں دیکھتی ہے, صحابیت نسبت رسول کو دیکھتی ہے. مسلم شریف کی روایت ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ آخری عمر میں بالکل نابینا ہو گئے تھے اور بصارت چلی گئی تھی, ان کے پاس امام باقی رہے, ان کے پاس امام باقی رہے. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. امام حسین کے پوتے امام زین العابدین کے صاحبزادے امام باقی رہے ہیں اور بعد روایت میں آتا ہے امام زین العابدین آئے ہیں. اور جب یہ پہنچے ہیں تو آپ اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے, کسی کو پیغام بھجوایا کہ میں نے سنا ہے کہ امام باقر یہاں پر آئے ہوئے ہیں, ان سے کہو صحابی رسول حضرت جابر ملنا چاہتے ہیں. اب وہ آئے, بہت کم عمر تھی حضرت امام باقر کی, یعنی کم سنی کی عمر تھی. بعض علماء نے لکھا کہ یعنی ایسی عمر نہیں تھی جو بندہ سن بلوغ کی طرف چلا جاتا ہے, بہت بچپنے کا عالم تھا. جب آپ آئے تو حضرت جابر کو کہا گیا کہ حضرت امام باقر آ چکے ہیں, تو آپ نے اپنے شاگرد کو ڈانٹا, کہا کہ وہ میرے حجرے میں آگے تم نے بتایا نہیں, پہلے بتاتے کہ گھر سے چلے تو میں کھڑے ہو کر یہیں سے استقبال کروں. صحابی رسول ہیں, حضرت امام باقر صحابی نہیں ہیں. حضرت جابر بن عبداللہ کھڑے ہو گئے اور آگے بڑھے ہیں, یہاں تک کہ وہ بچہ کھڑا ہے حضرت امام باقر اور یہاں پر جابر بن عبداللہ ہے. شبائد النبوہ مولانا جامی کو اٹھا کر دیکھیں, حضرت جابر بن عبداللہ امام باقر کے قدموں میں گر گئے اور پاؤں کو بوسا دیا ہے. اور جب لوگوں نے پکڑا تو فرمایا نہیں نہیں, یہ اہل بیت رسول ہیں, یہ اہل بیت رسول ہے. آج خارجی کہتا ہاتھ چومنے کا ثبوت کا, وہ صحابی اہل بیت کے پاؤں چومتے ہیں, اہل بیت کے پاؤں چوم. ایمان نہیں ہے نا, لمبی لمبی نمازیں تو پکڑ لی لیکن ایمان نہیں ہے, ایمان نہیں ہے. اور ایمان جب تک نہیں آئے گا جب تک احترام رسالت نہ آ جائے. اور مسلم شریف کے اندر موجود ہے کہ اس وقت حضرت جابر کی آنکھیں جا چکی تھی تو آپ نے اپنا ہاتھ حضرت امام باقر کے گربان میں داخل کیا اور سینے پر رکھا اور نکالنے کے بعد اس کو بوسا لیا اور سونگنے لگے اور کان میں کچھ کہا. تو شاگردوں نے کہا آپ نے کیا کہا ان کو؟ کہا یہ باقر ہیں, مجھے اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ یہ تجھ سے ملاقات کریں گے, حسین کی اولاد میں سے یہ تجھ سے ملاقات کریں گے, اور میں تجھ سے کہتا ہوں کہ جب وہ ملے نا تو اس سے کہنا السلام علیکم. تو فرمایا اللہ کے رسول کا سلام تھا جو میں نے پہنچا رہا تھا, یہ اللہ کے رسول کا سلام تھا جو میں نے پہنچا رہا تھا. اندازہ کیجئے اہل بیت کا کیا مقام ہے اور ان کی عظمت کتنی ہے اور ان کا مقام اور ان کی شان. اور اسی لیے حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی علیہ رحمت بھی اس بات کو لکھتے ہیں کہ جب 10 محرم آتا ہے جو سب کے مسلم پیشوا ہے, سب کے مسلم پیشوا ہے, آج کچھ لوگ مسجد بند کر کے اندھیرا کر کے غائب ہو چکے ہوں گے, ان کے بھی مسلم پیشوا ہیں. شاہ عبد العزیز صاحب کہتے ہیں جب 10 محرم ہوتا ہے نا تو ہم لوگوں کو شیعہ کافر اس کے فتوے نہیں دیتے. فرمایا کہ ہم اپنے آستانے پر خود ذکر حسین کی محفل سجاتے ہیں. یہ ان کے ملفوظ نہیں پیش کر رہا ہوں, کوئی کہے گا آپ ان کے ملفوظات میں تو تحریف ہوتی ہے, یہ فتاوی عزیزی ہے اور ان کے خود فتاوے میں ان کا نظریہ ہے. جواب دیتے ہوئے کسی سائل کو انہوں نے جواب دیا ہے اور جواب دیتے ہوئے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ میرے گھر پر وہ ایک ذکر حسین کی محفل ہوتی ہے، ہم قرآن خوانی کرتے ہیں، نیاز بنائی جاتی ہے، فرمایا میں اپنی جیب خاص سے نیاز حسین بناتا ہوں، اور جب یہ ختم ہو جاتا ہے تو فرمایا ایسے ہی لنگر نہیں شروع ہوتا بلکہ کھڑے ہو کر ہم شہداء کربلا کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں ہم شاہ ولی اللہ اکیڈمی بناتے ہیں، شاہ ولی اللہ کی اولاد اور ان کے نظریات کے ہم ماننے والے ہیں۔ ہم نے کہا چندہ لینے والے، عقیدہ لینے والے؟ اگر عقیدہ لینے والے ہو، میں تنقید نہیں، تنقید برائے تعمیر کر رہا ہوں، اور نوجوان جو یہاں بیٹھے ہیں ان کو شعور میں بالغ کر رہا ہوں کہ یہ کس طرح قوم کا دھوکہ دے رہے ہیں کہ جن اماموں کی نقش قدم پر چلنے کی بات کرتے ہیں، وہ امام کہتے ہیں کہ ہم 10 محرم کو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل سجاتے ہیں اور فاتحہ ہوتا ہے، نیاز ہوتی ہے، لفظ موجود ہے، نیاز ہوتی ہے، اور اس کے بعد کھڑے ہو کر ہم شہداء کربلا پر سلام پیش کرتے ہیں۔ اور شاہ عبدالعزیز کہتے ہیں خالی سلام نہیں ہوتا، سب کے دلوں میں احترام اہل بیت ہے تو سلام میں بڑی کیفیت پاتے ہیں، سلام میں بڑی ہم کیفیت پاتے ہیں، سلام میں ہم بڑا لذت اور مقام پاتے ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں جی 10 محرم کو اگر سنیوں نے محفل رکھی تو کہتے ہیں یہ شیعہ ہو گئے۔ ہم نے کہا ہم تو شیعہ نہیں ہوئے، تم خارجی ضرور ہو گئے۔ تم خارجی اس اعتبار سے کہ خارجی وہ شخص، خارجی وہ فرقہ ہے، ناسبی وہ فرقہ ہے کہ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں جاتی۔ اب اگر اسلامی فرقوں کو پڑھیں نا، مولا علی کے جو قاتل تھے ان کے سامنے حضرت علی کے بارے میں حدیثیں آتی تو وہ کہتے کتاب اٹھا کے ادھر رکھو، ہم نے نہیں پڑھنی اس بات کو۔ یعنی ان کا دل اتنا شکی اور وہ بدبخت اور اتنا دل ان کا خراب تھا اہل بیت کے لیے کہ خارجی کی سب سے بڑی علامت، ناسبی کی سب سے بڑی علامت کہ اس کے دل میں احترام اہل بیت کبھی نہیں آ سکتا۔ اہل سنت کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ وہ پہچانہ ہی حب علی اور حب حسنین سے ہوگا۔ میں انشاءاللہ اس کو جاری رکھوں گا، یہ تو پہلا درس ہے، اس لیے آپ لوگوں کے دلوں کے تار چھیڑنے کے لیے یہ میں یہ بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ حسین کا ذکر ہی سنیت ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں، میں شاہ عبدالعزیز صاحب کہتے ہیں شیعہ کا جو لفظ ہے نا شیعہ، یہ تو اہل سنت کا لفظ ہے، یہ تو بعد میں ان رافضیوں نے اپنے لے لے لیا۔ جب تک ہمارا نام اہل سنت نہیں تھا ہمیں شیعان علی کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ شیعہ کہتے ہیں گروہ کو، شیعہ کہتے ہیں جماعت کو، شیعہ کہتے ہیں طبقے کو۔ تو اس وقت دو گروہ تھے، حضرت علی کے دور میں دو گروہ تھے، ایک برسر منبر حضرت علی کے خلاف بولتا تھا، اور کچھ لوگ ایسے تھے جو گلی کوچے منبر و محراب میں علی ہی کی صدا کرتے تھے۔ تو وہ اہل سنت کے عظیم بزرگ جس میں حضرت امام نسائی ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، حضرت امام احمد بن حنبل ہیں، حضرت امام شافعی ہیں، یہ جلیل القدر ائمہ جو ہیں، ان کو کہا جاتا تھا ھذا من شیان علی، یہ وہ ہیں جو شیان علی میں سے ہیں، یہ وہ ہیں جو شیان علی میں سے ہیں۔ جب دور آگے چلا ہے تو کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے کہ جنہوں نے عذاب قبر کا انکار کیا، احسان ثواب کا انکار کیا، کرامتوں کا انکار کیا، تو انہوں نے دین سے اپنے آپ کو ہٹایا، اعتزال گرے وہ، تو ان کو معتزلی کہا جانے لگا۔ ان کے مقابلے میں ہمارا نام پھر شیعان علی نہ ہوا بلکہ ان کے مقابلے میں اہل سنت ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ اہل سنت ہو گیا۔ اسی طرح جب دور چلتا رہا اور 1857 کی تاریخ کے بعد بر صغیر پاک و ہند جب ایک ہے، تو اس وقت اس سرزمین کے اوپر انگریز نے غلام مرزا احمد قادیانی جیسے کو خریدا اور کچھ مدرسے کے مفتیوں کو خرید کر حضور کی شان میں گستاخیاں لکھوائی۔ تو اس وقت تو سب اہل سنت تھے، لیکن جب گستاخیاں لکھی گئی تو جو انہوں نے گستاخی لکھی وہ وہابی کہلائے، اور جو اصل اہل سنت تھے وہ بریلوی کہلائے۔ تو ہر دور میں اہل سنت کا نام بدلتا رہا ہے، اہل حق کا نام بدلتا رہا ہے، کبھی وہ شیعان علی کے نام سے مشہور ہوئے، کبھی وہ اہل سنت کے نام سے مشہور ہوئے، کبھی وہ بریلوی کے نام سے مشہور ہوئے۔ اس لیے کہ حق کے تعارف کے لیے ایک علامت ہوتی ہے، ایک فصل ممیز ہوتی ہے، ایک نام سے جب سب پکارے جائیں تو دونوں کو جدا کرنے کے لیے اس میں نام رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے ابتدائے قرون اولا کے اندر جب مولا علی کا دور تھا، اس وقت جو حضرت علی سے بغض رکھتے تھے اسے خارجی اور ناسبی کہا جاتا تھا، اور جو علی سے محبت رکھتے تھے اسے شیعان علی کہا جاتا تھا۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت علی کی محبت ہی اہل سنت کی علامت ہے۔ لیکن آج اللہ اکبر، بر صغیر کی فضا ایسی بنا دی گئی کہ فاسق اور فاجر اس خبیث یزید کو، اس لانتی یزید کو لا کر جناب منبر و محراب پر حق کی بات کرنے کی بات کی گئی۔ یہ جب ہوا کہ جب ہم نے اہل بیت کا دامن ہمارے ہاتھوں سے چھوٹنا شروع ہوا،
اہل بیت کا دامن ہمارے ہاتھوں سے چھوٹنا شروع ہوا، ہمارے ایمان میں بالتدریج کمی آنی شروع ہوئی، تو ہمارے معاشرے کے اندر یہ یزیدی فرقہ تیار ہو گیا. ورنہ میں آپ سے کہتا ہوں، یہاں پر ہمارے بزرگ موجود ہیں جو ہندوستان گجرات میں رہ چکے ہیں، ہندوستان کو دیکھا ہے اور پاک و ہند کے اس بٹوارے سے پہلے دیکھا ہے. میں دعوے سے کہتا ہوں اس وقت بر صغیر میں کوئی بتا نہیں سکتا تھا کہ ایک مولوی صاحب کھڑے ہو کر یزید کی تعریف کر دیں، نہیں بتا سکتا تھا. اس لیے کہ اس وقت ایمان اتنا مضبوط اور اہل بیت کے ایسے عاشق اور دیوانے ہیں کہ گھر گھر میں نام حسین ہے، گھر گھر میں امام جعفر صادق کی نیازیں ہو رہی ہیں، گھر گھر کے اندر جناب کربلا والوں کو سلام پیش کیا جا رہا ہے. یہ طریقہ کار اتنا عظیم طریقہ کار رہا ہے محترم سامعین کہ اس کی بنا پر ایمان محفوظ رہا. آج ہم نے ایسی نشستیں چھوڑ دی، ہم نے ایسی نشستیں چھوڑ دی، ہم نے اپنے بچوں کو گھروں تک معصور کیا. علماء کے سامنے جو ایسی نشستیں ہوتی تھیں کہ جس میں اہل بیت کا احترام اور ان کا ادب سکھایا جاتا تھا، ہم نے اپنے بچوں کو انٹرنیٹ کمپیوٹر کے تو حوالے کیا، لیکن ایسے درس، ایسے موضوع، ایسی تقاریر کے حوالے نہ کیا اور ایسے لوگوں کی صحبت اور سنگت نہ دی کہ جو سنگت ہمارے والدین کو ملی تھی، جن کی وجہ سے ہم سنی رہے، جن کی وجہ سے ہمارا ایمان محفوظ رہا. تو میرے دوستو، وقت اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ آپ اپنے گھروں سے نکلیں، اور جب ایسے دن آیا کرے، خدا را میں عرض کروں آپ سے، اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے کہ خدا را جس طرح آپ کے والدین نے اور آپ کے مرشدوں نے اور آپ جن سے وابستہ رہے انہوں نے آپ کے ایمان کو بچایا ہے، اپنے بچوں کا خیال کریں، اپنے گھر کا خیال کریں، اپنے بچوں کو ایسی محفلوں میں لائیں اور ان دنوں کے اندر اپنے آپ کو گھروں کے اندر محصور نہ کریں، گھروں کے اندر بند نہ کریں. یہ پہلی تقریر تھی. میں اسی کلمات پر اور اسی تمہیدی جملے پر میں اکتفا کرتا ہوں اور آپ حضرات سے اسی بات کی گزارش کرتا ہوں کہ آنے والی جو دو نشستیں ہیں اس میں بھرپور انداز میں شرکت فرمائیں، اور ساتھ ہی ساتھ میری طرف سے مکمل اس بات کی اجازت ہے آپ کو کہ آپ جو سوال اس موضوع کے حوالے سے کرنا چاہتے ہیں یا نظریہ اہل سنت کے کسی عقیدے کے بارے میں کرنا چاہتے ہیں، امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کی کسی تعلیم کے بارے میں کرنا چاہتے ہیں، یہ فقیر اس آستانے کا خادم ہونے کی حیثیت سے جواب دینے کے لیے تیار ہے، سوال کو حل کرنے کے لیے تیار ہے. کوئی مناظرہ نہیں ہے، سوال کیا جاتا ہے، ایک بھائی سوال کرتا ہے، جواب دینے سے کئیوں کا فائدہ ہو جاتا ہے. تو لہذا آپ وہ سوالات لکھ کر ہمارے محترم جناب قاری نظر صاحب کو، ہمارے یموزن صاحب ہیں، ان کے پاس جمع کر دیں. انشاءاللہ آخری نشست جو ہوگی اس سوالات کو دیکھ کر تقریر کا جو ہم نے ٹائم رکھا ہے مناسب، اس کے درمیان انشاءاللہ العزیز وقت نکال کر ہم ان تمام سوالات کے جوابات بھی آپ کی خدمت کے اندر پیش کر دیں گے. لہذا میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم ہمارے سینوں کو، ہمارے دل کو احترام حسارت کے لیے کشادہ فرما دے. اور جو باتیں ہم نے سنی ہیں مولا، اس کو محض رسم تک نہ رکھ، مولا اس کو ہمارے قلب و جگر کے اندر اتار دے. مولا کریم اسے ہماری طبیعت ثانیہ بنا دے. مولا کریم ہمیں اپنے گھر کے اندر حضور کے اولاد کا ذکر کرنے کی اور اپنے بچوں کو حضور کی اولاد کا احترام سکھانے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس سے محبت کرنا، تیرے محبوب کو خوش کرنا ہے. تو اللہ تیرے حضور دعا کرتے ہیں کہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خانوادے کا ادب کرنے کی اور تکریم کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اور آج کے درس میں جو ہمارے بھائی یہاں پر شریک درس ہوئے ہیں اور جنہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں منقبت پڑھی ہے، اور ہمارے بھائی جنہوں نے اس تلاوت پاک کر کے اس درس کو شروع کیا ہے، تو یہ حسینی محفل کو سجانے کی اور اسے زینت بخشنے کی کوشش کی ہے اور اسے ایک احترام اور تعظیم کے نمونے کے طور پر لانے کی کوشش کی ہے. اور مولا کریم یہ حضرات دور دراز سے آئے، یقیناً انہوں نے اس مجمع کو زینت بخشی ہے. تو جن کی کوششیں حسینی ذکر کے لیے پیش پیش رہی، مولا ان کے جان و مال، عزت و آبرو اور دونوں جہانوں میں ان کی تمام اشیاء کی حفاظت فرما، ان کی عزتوں میں اضافہ فرما، انہیں صحت کاملہ عاجلہ واسعہ مرمت فرما، اور ہمیں حسنین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.